أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث. بات ہماری چل رہی تھی کہ خداوند متعال قادر مختار ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے. شارع محترم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ میں خداوند متعال کے قادر مختار ہونے پر دلیل کی وضاحت کروں، علامہ ہلی نے جو اپنے بیانات میں اصطلاحات استعمال کی ہیں اس کی وضاحت پہلے کر دی جائے. تو اس میں ہم نے چند اصطلاحات کو پڑھ لیا ہے. آج آخری دو چار اصطلاحات ہیں، اس کو وضاحت کرنے کے بعد اصل بحث میں ہم وارد ہو جائیں گے. علامہ ہلی نے اپنی دلیل کے اندر کہ جو خدا کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی ہے، اس میں ایک جسم کا لفظ استعمال کیا ہے. شارع محترم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جسم کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو جگہ گھیرتا ہے، متحیز یعنی جگہ گھیرنا، اور طول، عرض اور عمق کے اندر جہات ثلاث، یعنی طول، عرض اور عمق، اس کے اندر تقسیم ہو سکے. مثلا اس وقت یہ میز ہے، میں ہوں، کرسی ہے، دیوار ہے، یہ متحیز بھی ہیں. یعنی کیا مراد؟ یعنی جگہ گھیر رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں جگہ گھیر لیتے ہیں. اور کیا ہے؟ طول، عرض، عمق کے درمیان تقسیم بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ لکڑی کا میز طول بھی رکھ رہا ہے، عرض بھی رکھتا ہے، اور عمق بھی ہے، یعنی درمیانی جو اس کا فاصلہ ہوتا ہے. اس میں آپ کا جسم بھی ایسے ہے، دیوار بھی ہے، جو بھی چیز آپ لے لیں وہ ایسے. جسم جو بھی ہوگا اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی جگہ گھیرے گا، اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی طول، عرض اور عمق رکھتا ہوگا، اس کو جسم کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم کے اندر لفظ متحیز یعنی حیز کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جگہ گھیرنے کو متحیز کہتے ہیں، یعنی ایسی ذات کے جو جگہ گھیرتی ہے، اس کا نام کلام میں کیا ہے؟ متحیز. کہتے ہیں حیز اور مکان ایک ہی معنی ہے اس کا. مکان کہیں، حیز کہیں، ایک ہی معنی ہے اس کا. یعنی حیز مکان، مکان یعنی حیز، جسم کے جو مکان میں ہو اور اب آدھے ثلاثہ میں تقسیم ہوتا ہو. پھر مکان کی کیا تعریف ہے؟ مکان کی تعریف یہ کرتے ہیں، یہ ایک اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ آیا اس کائنات کے اندر خلا ہے یا نہیں. یعنی آیا اس کائنات کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، فقط فضا ہو. مثلا عرفی ذہن ہمارا کیا ہے؟ عرفی ذہن ہمارا یہ ہے کہ یہ جگہ جو اس میز اور اس دیوار کے درمیان ہے، یہ ایسی فضا ہے کہ جس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں خلا عرفی زبان میں. اس کو بات یہ ہے کہ یہ والی جو جگہ ہے یہ خلا ہے یا نہ، یہ خلا نظر آ رہا ہے، والا اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ بھی ملا ہے، یعنی اس کے اندر بھی موجودات موجود ہیں. اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ، کائنات میں خلا ہے، یعنی کائنات میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں پر فضا تو ہے لیکن اس فضا میں کوئی موجود بھی نہیں ہے، خالی خالی ہے، اس کو کہتے ہیں خلا. لیکن بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہ، خلا اصل ممکن نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جہاں پر فضا تو ہو لیکن موجود نہ ہو اس کے اندر. آپ مثلا یہ والی جگہ لے لیں، یہ والی جگہ جو ہے وہ خلا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہوا موجود ہے، اور ہوا موجودات میں سے ہے، وہ جسم رکھتی ہے اپنا، لیکن اس کا جسم کیا ہے؟ لطیف ہے. جسم لطیف کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ کہ وہ آر پار ہو جاتا ہے. نور جسم ہے، جسم لیکن لطیف ہے، یعنی یہ نور، اب یہاں سارا نور موجود ہے، درست ہے، لیکن اس نور جو ہے وہ اتنا لطیف ہے کہ میرا موجود کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مثلا میز کا اور میرا ٹکراؤ ہے، جہاں میز پڑا ہوا ہے میں اگر آگے آنا چاہوں میز مجھے روکے گا، میں نہیں میں آ سکوں گا اس سے آگے، اس کی جگہ نہیں لے سکتا میں. لیکن جو جسم لطیف و نور ہے، یہ جگہ پر کی ہوئی ہے، मैं अगर चाहूं मैं आया हुआ हूं, नूर भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूं, उसके वजूद में और मेरे वजूद में कोई फर्क है, कोई तजाहुम नहीं है। तो एक नजरिया यह है कि असलन इस कायनात में खला नाम की कोई चीज नहीं है। खूब, अब यह जब मुकदमा आपको समझ में आ गया, मकान की तारीफ क्या है, देखें इबारत को पढ़ते हैं फिर मैं वजाहत करता हूं। कहते हैं अलहय्यज़ो वल मकानो शैउन वाहिद, हय्यज कहें मकान कहें ये एक ही चीज का नाम है। अच्छा फिर तारीफ क्या है इसकी, वह वल फरागुल मुतवहिम, ये वो खाली जगह है और ये फराग ऐसा कि जो मुतवहिम है, यानी इंसान का वहम जो है ये सोच रहा होता है कि यहां खाली जगह है, वैला हकीकत में खाली जगह नहीं है, फराग नहीं है, खला नहीं है, लेकिन ये खलाए मुतवहिम है। इस वक्त मैं समझ रहा हूं कि इस दीवार और इस मेज के दरमियान जो खाली जगह है ये खला है, ये फराग है, ये मेरा वहम है। अल फरागुल मुतवहिम, वो खाली जगह के जो वहम शुदा है, मुतवाहिम फराग जो है, अल्लज़ी यशगुलहुल अजसाम, जिस्म जिसको क्या करता है, घेर लेता है, बिल हुसूल फी, कैसे घेरता है उस फजा को, उसके अंदर आने का, यानी ये खाली जगह है, मैं उठ के यहां आ जाता हूं, मैं जब इस खाली जगह के अंदर आऊंगा तो मैंने इस फजा को पुर कर दिया है। अब ये जो फजा मैंने पुर की है यहां पर आके, इसको कहते हैं मकान, यानी वो खाली जगह के जिसको जिस्म आकर पुर कर दे, उस खाली जगह को क्या कहते हैं, मकान कहते हैं। बात वाज़ेह हुई है? अब आप देखें ताबीर के अंदर दिक्कत करें, क्या बात, हां एक ही चीज, तारीख दोनों की एक ही चीज है, पहले तज़क्कुर ये दिया है कि अल हय्यज़ वल मकान शैउन वाहिद, एक ही चीज है। अब इसकी तारीफ जिक्र कर रहे हैं कि हय्यज़ या मकान क्या माना है इसका, इसको बयान किया। अब ताबीर में निखर करें, क्या कहा शारे मोहतरम ने, अल फरागुल मुतवहिम, इसका मतलब है कि शारे का भी मबना यही है कि कायनात में कोई खला या फराग मौजूद नहीं है, वाइला तवाहुम का लफ्ज ना लेकर आते, वाज़े हो गई, खला यानी खाली जगह। ये दो इस्तिलाहें आज वाज़े होगी हमारे लिए। अब अगली बात आ जाती है हरकत और सुकून, क्योंकि हरकत और सुकून का लफ्ज भी अल्लामा हिल्ली की इबारत में जिक्र हुआ है। हरकत किसे कहते हैं, बहुत दिक्कत करनी है आपने, ये सारा मुतकल्लमीन के मबने के तहत सारी बातें चल रही हैं। जब आप बड़ी किताबों में जाएंगे, फलसफा पढ़ेंगे, तो आपको कुछ चेंज नजर आएगा वहां पर, लेकिन चूंकि ये इब्तदाई किताब है तो लिहाजा इसको यहीं पे रखते हैं। खूब, हरकत कहां है, एक ये मकान है, एक ये मकाम है। अगर जिस्म इस नुक्ताए अलिफ से उठकर नुक्ताए बा तक चला जाए, इसको कहते हैं हरकत। लेकिन इसकी तारीफ क्या बनती है, फनी एतबार से तारीफ क्या है,
सर ये तो हरकत पैदा हुई
है। हाँ वही, अभी मिसाल दे रहा हूं आपको, नुक्ताए अलिफ से जिस्म उठकर जब नुक्ताए बा में जाएगा तो उसका ये इंतकाल क्या कहलाता है, हरकत कहलाएगा। अब इसकी फनी तारीफ क्या हो जाएगी, फनी तारीफ ये है कि जिस्म का हुसूले सानी, हुसूले अव्वल मकाने दुबुम के अंदर, हुसूले अव्वल क्यों कह रहे हैं इसको, यानी जब इंसान नुक्ते अव्वल से उठकर नुक्ते बा के अंदर जाएगा, मसलन आप अगर कमरे से उठकर दरवाजे तक जाएंगे तो दरवाजा आपके लिए मकाने दुव्वुम है और ये कमरा आपके लिए क्या है, मकाने अव्वल है। आप मकाने अव्वल से मकाने दुव्वुम में मुंतकिल हुए हैं, जैसा ही आप मकाने दुव्वुम में गए हैं ये आपका हुसूले अव्वल है। दुरुस्त है, हुसूले अव्वल कहां पर, मकाने सानी में, ना कि मकाने अव्वल में, क्योंकि मकाने अव्वल आपने तर्क कर दिया है। बस हुसूले अव्वल मकाने दुव्वुम के अंदर, इसको हरकत कहते हैं। बतवाजे, सुकून, सुकून कहते हैं हुसूले सानी मकाने अव्वल के अंदर ही, यानी मैं नुक्ते अलिफ से उठा ही नहीं, यानी मैं चंद सेकंड पहले जिस नुक्ते के अंदर मौजूद था, मैंने इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था चंद सेकंड पहले, लेकिन मैं यहां से हिला ही नहीं हूं। अगले चंद सेकंडों में मैं वहीं पर बैठा हुआ हूं। तो इसको कहते हैं हुसूले सानी, क्योंकि मैं आने बाद के अंदर वारिद हो चुका हूं, यह हुसूले सानी है। लेकिन वह हुसूले सानी कहां है? मकाने अव्वल में, क्योंकि मकाने दुबुम कहेंगे तो वो तो फिर हरकत हो जाएगी। उसी मकाम में मैं अभी बैठा हुआ हूं, इसको कहते हैं सुकून। बस हुसूले सानी मकाने अव्वल में, इसको सुकून कहेंगे, और हुसूले अव्वल मकाने दुबुम के अंदर इसको हरकत कहेंगे। देखें इबारत, वल हरकतो या हुसूलुल जिस्म फी मकानिन बाद मकानिन आखर, के हरकत उसको कहते हैं कि जिस्म हासिल हो जाए एक मकान से दूसरे मकान के अंदर, यानी इसको हुसूले सानी कहेंगे, हुसूले अव्वल कहेंगे। वल वसकूनो हुवा हुसूलु सानिन फी मकानिन वाहिद, के सुकून हुसूले सानी है लेकिन मकाने अव्वल के अंदर, मकाने वाहिद के अंदर, यानी उसी मकान में जहां पहले वो था, उसको सुकून कहेंगे। ये हमारी इस्तिलाहात तकरीबन खत्म हो गई। अब फरमाते हैं कि इज़ा तकर्ररा हाज़ा, जब ये मतालिब मुकद्दमाती आप लोगों के लिए वाज़े हो गए, फनकूलो, हम असले मुद्दा आपको बयान करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। यहां पर कहते हैं नकूलो, हम कहते हैं कुल्लमा कानल आलमो मुहदसन कानल मुअस्सिरु फीहे कादिरन मुख्तारा। क्या मुद्दा है हमारा? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आलम का हादिस होना साबित हो गया तो उसकी इल्लत कादिर मुख्तार कहलाएगी, यानी हम हुदूस के जरिए इल्लत को कादिर मुख्तार साबित करना चाहते हैं। ये हमारा असल मुद्दा है। बात वाज़ेह हुई है, वो इल्लत कौन है? वह अल्लाह ताला, वो खुदावंद है, यानी खुदा की कुदरत मुख्तार, कुदरत कादिर मुख्तार को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि आप पिछले दर्जों में नहीं थे, ताल्लुक बनाएंगे। अभी हमने मुद्दा बयान किया है, अभी इसी में बढ़ने हमने वारे दोनों, असलबाजी हमारी है कि साबित करना है कि किस तरीके से हुदूस से कुदरत को साबित करना है। ये हमारा मुद्दा ये है। खूब मुद्दा साबित हो गया, समझ में आ गया क्या करना चाहते हैं हम? यानी हमने पहले आलम को हादिस साबित करना है, जैसे ही हमारे लिए साबित हो गया कि ये आलम हादिस है, इस हुदूस से हम साबित कर देंगे बस खुदा के जो इसको हादिस करने वाला है वो कादिर मुख्तार है। ये दो काम हमने करने हैं, पहले हुदूस पे बात करनी है, फिर साबित करना है कि इस हुदूस से हम कुदरत को कैसे साबित करेंगे।
वो हो चुका है,
वो हो चुका है, यानी इसलिए कहा पहले दरसों में नहीं थे, हम पहले खुदा को साबित कर चुके हैं, हम सिफात में वारिद हो चुके हैं। खूब फरमाते हैं फाहुना दावयान, बस हमारे दो दावे हैं जिसको हमने साबित करना है। अल उला, पहला दावा हमारा क्या है? इन आलमा मुहदसुन, के आलम हादिस है। अब कोई बंदा ये सवाल ना करे हादिस किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पहले बयान कर दिया है। खूब इस्तलाह इसलिए वाजे की है मुतकलिम के नजरिया जो है उसमें। असानियतो, दूसरा दावा हमारा क्या है? अन्नहु या इन्नहु यलजमहु इख्तारुल सानिअ, इख्तारुल सानिअ, यानी हुदूस को कौन सी चीज लाजिम आएगी? सानिअ का इख्तियार, यानी जो खालिक है, जो हादिस मुहदिस है, उसका इख्तियार मुख्तार होना साबित होगा। इस लुजूम को भी हमने साबित करना है, यह भी हमारा दावा है। अम्मा बयानुद्दावा अलूला, अब वारिद हो जाते हैं कि हम पहला दावा साबित करें। क्या है हमारा पहला दावा? आलम हादिस है। आपको अर्ज किया था कि मुतकल्लमीन व फलासफा, चाहे जो भी खुदावंद मुताल के वजूद को साबित करे, इस बात वजूद खुदा के ऊपर एक बुरहान बुरहान हुदूस है। आप जितनी भी कलामी किताबें उठा के देख लें, बराहीन इस बात खुदा जब बयान किए जाते हैं تو اس میں سے ایک برہان برہان حدوث کو ذکر کیا جاتا ہے استدلالیہ، برہان حدوث سے خدا کو ثابت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر علامہ ہلی نے اس روش کو تھوڑا بدلا، مختصر کرنے کے لیے فقط ایک ہی برہان وجود کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا. کون سا برہان تھا؟ خدا کو جس برہان سے ہم نے ثابت کیا ہے، برہان امکان و وجود. عرض کیا تھا کہ یہ قوی تر ہے برہان حدوث سے، لیکن علامہ ہلی نے برہان حدوث سے خدا کے وجود کو ثابت تو نہیں کیا کتاب کے اندر، لیکن اس برہان حدوث کی ایک دوسری خصوصیت بیان کی یہاں پر، کہ ہم اس برہان سے نہ صرف خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس برہان سے خدا کی قدرت کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ برہان کے اندر دو قسم کی خصوصیت پائی جاتی ہے، ایک یہ کہ وجود کو ثابت کر سکتی ہے اور دوسری یہ کہ خدا کی صفت کو ثابت کر سکتی ہے، کہ خدا قادر ہے. علامہ ہلی نے یہاں پر قدرت خدا کو ثابت کرنے کے لیے اس برہان کو ذکر کیا ہے، اس بات سانے کو ثابت کرنے کے لیے اس برہان سے استفادہ نہیں کیا، اگرچہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا اختصار کی وجہ سے. بس پہلا دفعہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ یہ عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ حادث ہے، کیونکہ یہ عبارت آسان ہے، میں اس کو پہلے پڑھ لیتا ہوں. فَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالَمْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، فرماتے ہیں کیونکہ متکلمین کے نزدیک عالم سے مراد کیا ہے؟ هُوَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا. متکلمین کے نزدیک عالم، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ عالم ہے، جس کو عالم کہتے ہیں متکلمین. فلاسفہ کے نزدیک عالم کی تعریف وسیع تر ہے. کون؟ نہ نہ، فلاسفہ عالم کی تعریف اور کرتے ہیں. فلاسفہ کے نزدیک عالم چار ہیں، عالم مادہ، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت. ان کی تعریف الگ ہے عالم کی، کہ انشاءاللہ فلسفے میں آپ پڑھیں گے. متکلمین عالم کہتے ہیں زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، یہ عالم ہے فقط. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ متکلمین کی عالم سے مراد عالم مادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ متکلمین اور فلاسفہ میں فرق ہے. کیا بیان کیا تھا؟ متکلمین قائل ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز مجرد نہیں ہے. فلاسفہ قائل ہیں کہ نہ، خدا کے علاوہ بھی مجردات ہیں، لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ عالم ہے. خوب، عالم کی تو تعریف ہو گئی کہ عالم متکلمین کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ عالم ہے متکلمین کے نزدیک. اب کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے، اگر آپ دیکھیں دقت کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس عالم میں دو قسم کے وجود ہیں. بعض وجودات جسم ہیں اور بعض اعراض ہیں. اعراض یعنی صفات. بعض اعراض کی ایک صفت، ایک مصداق جو اعراض کا ہے وہ صفات ہیں. مثلا اعراض کی کیا مثال ہے؟ مثلا آپ کے جسم کی سفیدی، سیاہی، یہ کیا ہے؟ اعراض میں سے ہے. آپ کو خوشی تاری ہوتی ہے، یہ اعراض میں سے ہے. آپ کو غمی تاری ہوتی ہے، اعراض میں سے ہے. آپ کا جسم طول رکھتا ہے، عمق رکھتا ہے، یہ اعراض میں سے ہے، کیونکہ کمیات میں سے ہے. درست ہے یہ بات؟ دیکھ، اب لہذا پتہ چل گیا کہ اس کائنات کے اندر دو قسم کے وجودات ہیں، بعض جسم ہیں اور بعض جسم کے حالات ہیں. میں اگر اس طریقے سے بیان کروں، جسم جوہر کہلاتا ہے اور اس کے حالات کیا کہلاتے ہیں؟ اعراض کہلاتے ہیں. پس عالم، زمین و آسمان اور اس کے درمیان والی چیزیں، اور یہ تقسیم ہوتی ہیں دو چیزوں کی طرف، دو قسموں کی طرف. یہ عالم جو ہے، یہ عالم یا جسم ہے یا اعراض ہیں. اب ہم نے اگر حدوث ثابت کرنا ہے تو ان دونوں کے بارے میں حدوث ثابت کرنا ہے کہ جسم بھی حادث ہے اور آراز بھی حادث ہیں، چونکہ عالم کا حصہ ہے یہ، عالم کو ہم نے حادث ثابت کرنا ہے، اور چونکہ عالم دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے پس ہمیں ان دو حصوں کو حادث ثابت کرنا ہے، تب عالم حادث ثابت ہوگا. خوب، وکلاہما حادثان، دونوں حادث ہیں. اما الاجسام، ہم پہلے جسم سے ثابت کرتے ہیں کہ جسم حادث کیسے ہے، پھر بعد میں آراز کی بات کریں گے. فرماتے ہیں کہ جسم، پہلے استدلال یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جسم کے حدوث کو ہم کیسے ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا مدعا برہان یوں ہے، فلأنها لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين، کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی ایسا جسم نہیں ملے گا کہ جو نہ تو حرکت رکھتا ہو اور نہ ہی سکون رکھتا ہو. اصل ممکن نہیں ہے کوئی ایسا جسم کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہوں کہ فلانا جسم جو ہے نہ تو یہ متحرک ہے اور نہ ہی ساکن ہے. دلیل آئے گی ابھی اس کی. بس پہلا مقدمہ ہمارا جسم کو حادث ثابت کرنے کے لیے کیا ہے، کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ ہمارا. دوسرا مقدمہ، وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو مِنَ الْحَوَادِثِ، اور ہر وہ جسم کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو. حوادث سے مراد یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ حرکت و سکون. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں یا اس کے اوپر لکھ لیں. جو بھی جسم حوادث سے خالی نہ ہو، فَهُوَ الْحَادِث، وہ خود جسم بھی کیا ہے؟ حادث ہوگا. حرکت و سکون تو حادث ہیں ہی ہیں، لیکن یہ حرکت اور سکون جو کہ حوادث ہیں، یہ جس جسم کے اندر پائے جائیں گے وہ خود جسم بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا. یہ مقدمہ اور نتیجہ. دوسرا مقدمہ اور نتیجہ، تس آراز ہیں، لیکن استدلال میں ہم لے کر آ رہے ہیں کہ ابھی ثابت ہوگا، ابھی فقط میں برہان ذکر کر رہا ہوں، ایک ایک جملے کی وضاحت آئے گی، ابھی خود شارح بیان کریں گے اس کو. ابھی فقط ہم نے جسم کے حوادث کو، جسم کے حادث ہونے کو کیسے ثابت کرنا ہے اس پہ ہماری ابھی فقط، آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقشہ راہ بتایا جا رہا ہے کہ یوں آپ نے ثابت کرنا ہے، اس کو الگ الگ پھر دلیل آئے گی اس کے اوپر. بس برہان ہمارا کیا ہو گیا کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے، اور جو بھی جسم، حرکت و سکون کیا ہے؟ حادث ہیں، درست ہے، اور جو بھی جسم حادث سے خالی نہ ہو، وہ جسم خود بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. پس اس کا مطلب ہے جسم بھی حادث ہے، یہ برہان. اب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ایسا جسم نہیں ہے کہ جو حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو سکتا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ کیوں آپ نے پہلے مقدمے میں نے یہی دعویٰ کیا ہے نا کہ جسم کبھی بھی حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہو سکتا، جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا. ہاں، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کی ہم نے کیا تعریف کی تھی، جسم کی ہم نے تعریف یہ کی تھی کہ جسم وہ ہے جو مکان گھیرتا ہے اور اب آدھے ثلاثہ میں تقسیم ہوتا ہے. ابھی ہماری اب آدھے ثلاثہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہم یہ دیکھیں جسم مکان میں ہوتا ہے، مکان گھیرتا ہے، پس جسم مکان میں موجود ہوتا ہے، اور جب جسم مکان میں موجود ہو تو یہ یا تو اسی مکان میں ہوگا یا اس مکان سے منتقل ہوگا، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. تھوڑی سی دقت کرنی ہے، مطلب بہت آسان ہے. یعنی جسم کیا ہے کہ جو مکان میں ہو، اب مکان میں ہونا اس کی دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا وہ اسی مکان میں ہی ہے ابھی تک، یا وہ اس مکان سے کیا ہو گیا ہے؟ منتقل ہو گیا ہے. اگر جسم اسی مکان میں باقی رہ جائے اس کو کہتے ہیں یہ جسم ساکن ہے، اگر جسم اس مکان سے نکل کر دوسرے مکان میں چلا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک ہے. اگر آپ کہیں کہ جسم مکان میں تو ہے لیکن نہ متحرک ہے نہ ہی ساکن ہے تو اجتماعی نقیض ہے نا. ارتفاع نتیزین ہوگا, اجتماع نتیزین نہیں ارتفاع نتیزین ہے یہاں پر, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جسم نہ تو کیا ہے ساکن ہے اور نہ ہی کیا ہے متحرک ہے, اور حرکت اور سکون آپس میں نقیز ہیں. بس جسم چونکہ مکان میں ہوتا ہے تو مکان میں ہونا اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ یا یہ ساکن ہو یا یہ متحرک ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ مکان میں ہوتے ہوئے نہ یہ ساکن ہے نہ یہ متحرک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ارتفاع نقیزین کے قائل ہوں گے, اور ارتفاع نقیزین محال ہے, بدیہیات میں سے آئیے. بس پہلا دعویٰ ہمارا ثابت ہو جاتا ہے, کیا کہ ہر جسم یا متحرک ہے یا ساکن. آپ کو کوئی ایسا جسم نہیں ملے گا کہ جو نہ متحرک ہو اور نہ ہی ساکن ہو. عبارت دیکھیں, اما انہ لا یخلو من الحرکت والسکون, یہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ جسم حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتا, اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ كُلَّ جِسْمٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن مَكَانٍ ضَرُورَتًا, چونکہ ہم تعریف کر چکے ہیں جسم کی کہ ہر جسم وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے مکان حتمی ہے, یعنی جسم ہوتا ہی وہ ہے جو مکان میں موجود ہو. جسم مکان گھیرتا ہے, اس کی خصوصیت مکان گھیرنا ہے. فرض ہے وحین آئے دن, پس جب جسم مکان میں ہوتا ہے اب اما ان یکون لابثن فی ہے, یا تو وہ جسم اسی ہی مکان میں لابث ہے, ساکن ہے, اسی میں ٹھہرا ہوا ہے, وہ ساکن تو اس کو ہم ساکن کہیں گے, او منتقل ان ہو, یا کیا اس مکان سے نکل چکا ہے, منتقل ہونے والا ہے اس سے, یا منتقل ہو گیا ہے, وہ المتحرک, وہ متحرک کہلائے گا. تو اب مکان میں ہونا اس بات کا اقتضا کرتا ہے یا وہ ساکن ہو یا متحرک ہو. کیوں؟ اذ لا واسطہ بینہما بالضرورہ, چونکہ حرکت اور سکون کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے, یا آپس میں نقیزین ہے اور نقیزین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا. یعنی یہ رنگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو بلکہ سبز نکل آئے بیچ میں سے. یہ تب ہوتا ہے جب درمیان میں واسطہ ہو, سیاہی اور سفیدی کے درمیان میں واسطہ ہے سبز ہونے کا, لہذا سیاہی اور سفیدی اٹھ سکتی ہے, لیکن حرکت و سکون کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ نہ ساکن ہے نہ متحرک ہے بلکہ فلانی چیز ہے. نہ جسم یا ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا, بس ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے. بس چونکہ اگر جسم حرکت اور سکون سے خالی ہو جائے تو ارتفاع نقیزین لازم آتا ہے اور یہ محال ہے, پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر جسم یا متحرک ہے یا ساکن. یہ ایک دعویٰ ہمارا ثابت ہو گیا ہے, اس کے بعد باقی دعوے انشاءاللہ پھر بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.